الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ بات بار بار عرض کی جا چکی ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد ایمان و اخلاق ہے ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اس دین میں تطہیر اخلاق کے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں ان میں بڑی بنیادی حیثیت سورہ بنی اسرائیل کے احکام عشرہ کو حاصل ہے ان میں سے چار احکام کو ہم سمجھ چکے اب پانچواں زیر بحث ہے اس کا عنوان ہے انسانی جان کی حرمت یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اخلاقی اصولوں کا ہمیں پابند کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اسی لیے پابند کیا ہے کہ ہم اپنے فطرت کے الہام کی بنیاد پر بھی یہی سمجھتے ہیں ان میں ایک بڑی چیز غیر معمولی چیز انسانی جان کی حرمت ہے میں نے لکھا ہے پانچواں حکم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل نہ کرے یعنی کسی کی جان کے خلاف اقدام کرنا بہت بڑا گناہ ہے غیر معمولی درجے کا جرم ہے پانچواں حکم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل نہ کرے مذہب و اخلاق کی روح سے انسانی جان کو جو حرمت ہمیشہ سے حاصل رہی ہے یہ اسی کا بیان ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی نئی بات قرآن مجید میں نہیں فرمائی بلکہ جو کچھ مذہبی روایت اس سے پہلے موجود رہی ہے اس میں بھی اور جو انسان کا اخلاقی احساس تقاضا کرتا ہے اس کی روح سے بھی یہ چیز ہمیشہ سے مانی جاتی رہی ہے چنانچہ یہ در حقیقت اسی کا بیان ہے مذہب و اخلاق کی روح سے انسانی جان کو جو حرمت ہمیشہ سے حاصل رہی ہے یہ اسی کا بیان ہے قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے بارے میں یعنی کس کے بارے میں انسانی جان کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے بارے میں یہی تاکید اس سے پہلے بنی اسرائیل کو کی گئی تھی یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب اپنی شریعت دی تو قرآن میں ہمیں اس کی تاکید کی اسی طرح ہم سے پہلے جب اللہ نے اپنی کتاب اتاری تو بنی اسرائیل کو بھی یہی تاکید کی یہ بتایا کہ انسانی جان یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی بھی درجے میں کوئی شخص اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت قائم کر دی ہے کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس میں اللہ کی اس حرمت کو توڑنے کی جسارت کرے قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے بارے میں یہی تاکید اس سے پہلے بنی اسرائیل کو کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان پر لکھ دی تھی کہ ایک انسان کا قتل در حقیقت پوری انسانیت کا قتل ہے یعنی یہ بات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے جس کا آگے حوالہ آئے گا یہی بات خود قرآن نے بتایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بھی اسی طرح لکھی تھی اس سے مقصود یہ تھا کہ ہماری شریعت جب بھی آئی اور ہم نے جب بھی انسانوں کی رہنمائی کی تو انہیں یہی بتایا کہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جانوروں کی جان کو اس طرح کی حرمت حاصل نہیں ہے تو ان کے ریوڑ ہم ذبح کر کے کھا لیتے ہیں انسانی جان کی یہ حرمت ہی ہے در حقیقت جو انسانیت کے بقا کی ضمانت بن رہی ہے اگر یہ حرمت نہ ہوتی تو کوئی حسد کے مارے کوئی رقابت کے مارے کوئی کسی اور دشمنی کی بنیاد پر کوئی مال لینے کے لیے کوئی کسی سے اپنا کوئی غم و غصہ نکالنے کے لیے ایسے ہی بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو مارتا رہتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حرمت اٹھ جائے تو پھر انسانیت کے لیے بھی بقا کی گنجائش باقی نہیں رہتی. تالمود میں یہ فرمان کم و بیش انہی الفاظ میں آج بھی موجود ہے. یعنی اگر آپ یہودی شریعت کی کتاب تالمود پڑھیں تو اس میں الفاظ بھی کم و بیش یہی ہیں, اور انہی الفاظ میں یہ بات بیان کی گئی ہے. قرآن مجید نے اسی کا حوالہ دیا ہے, سورہ مائدہ میں قرآن نے اسی کا حوالہ دیا ہے. یہاں اگر کوئی تالمود کا یا تورات کا یا انجیل کا یا پرانی کتابوں کا ذکر آتا ہے تو ان کے حوالے نیچے موجود ہوتے ہیں, انہیں ہر شخص دیکھ سکتا ہے. سورہ مائدہ میں قرآن نے اسی کا حوالہ دیا ہے, چنانچہ آیت 32 ہے جس میں فرمایا ہے, من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. انسان کی یہی سرکشی ہے. یہ اوپر اصل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح سے ایک مذہبی نوعیت کے جھگڑے میں حابیل کو قابیل نے قتل کر ڈالا. یعنی آدم علیہ السلام کے دو فرزندوں میں سے ایک نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا, اس کا اوپر حوالہ دیا ہے. اور پھر یہ کہا ہے کہ انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی تو اس میں بنی اسرائیل پر بھی اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. دنیا کی پوری تاریخ میں, خواہ وہ مذہب کی تاریخ ہے یا اخلاق کی تاریخ ہے, اس شان کے ساتھ, اس اہتمام کے ساتھ, اس تعین کے ساتھ اور اس تحدید کے ساتھ انسانی جان کی حرمت کہیں بیان نہیں ہوئی. یہ قرآن مجید ہے اور اس سے پہلے کے صحائف ہیں جنہوں نے اس کو اس طرح پیش کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ یہ کس درجے کا جرم ہے, یہ بتایا ہے اس کے نتائج کتنے خطرناک ہیں, یہ بتایا ہے کہ اس کے بالکل برخلاف لوگوں کو زندگی بخشنا یہ کتنی بڑی نیکی اور کتنا بڑا خیر ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ تعین بھی کر دی ہے کہ وہ کیا جرائم ہیں جن کی پاداش میں انسان کی جان لی جا سکتی ہے. تو دونوں چیزیں متعین کر دیں. چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں لوگوں نے جب خود جرائم کی سزا دینے کا فیصلہ کیا تو معمولی جرائم پر بھی بعض موقعوں پر لوگوں کی جان لے لی. اسی طرح مذہبی اختلافات اس کا باعث بن گئے, کسی نے کسی پر فتویٰ لگا دیا تو یہ چیز اس کا باعث بن گئی. اس وقت بھی یہ بحث جاری ہے اور قانون کے ماہرین میں جاری ہے کہ انسان کی جان کی حرمت جرم و سزا کے معاملے میں کس طرح اٹھے گی, یا اٹھے گی بھی یا نہیں اٹھے گی. قرآن مجید نے اس نازک معاملے میں بالکل واضح طریقے پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. اس فرمان سے واضح ہے, یعنی یہ جو آیت اوپر میں نے نقل کی ہے, اس فرمان سے واضح ہے کہ کسی انسان کی جان دو ہی صورتوں میں لی جا سکتی ہے. یعنی اس کو متعین کر دیا, ہر حال میں حرمت حاصل ہے, ہمہ وقت حرمت حاصل ہے, ہر دور میں حرمت حاصل ہے, ہر طرح کے حالات میں حرمت حاصل ہے. ہاں, دو صورتوں میں انسانی جان لی جا سکتی ہے. ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے, یعنی قصاص میں اس نے کسی کو مار دیا. اب ظاہر ہے کہ عدل کا, انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ پھر اس کی جان بھی لے لی جائے, اس لیے کہ اس نے جان لے لی ہے. ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے, دوسری یہ کہ نظم اجتماعی سے سرکشی کر کے وہ دوسروں کی جان و مال اور آبرو کے درپے ہو جائے. اس دنیا میں انسانوں کی جان, ان کے مال, ان کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے شروع دن سے انسان ایک اجتماعی نظم قائم کرتا ہے. کبھی وہ قبیلے کی سطح پر قائم ہوتا تھا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دور قدیم کی ریاست میں, پھر دور جدید کی ریاست میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ جو نظم ہے, یہ چونکہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ انسان کی جان، انسان کے مال اور اس کی آبرو کی حرمت قائم رکھی جائے گی، اس کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ چونکہ قائم ہی اس لیے کیا جاتا ہے، یہ جس کو ہم ریاست کہتے ہیں یہ اصلاً اسی مقصد کے لیے قائم کی جاتی ہے۔ اگر یہ مقصد پیش نظر نہ ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسانی جان، مال اور آبرو کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنے لیے یہ چیز گوارا کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں سے کچھ لوگ ہم پر حکومت کریں، اور نظم حکومت کو چلانے کے لیے مختلف ذمہ داریاں انجام دیں۔ یہ آسان نہیں ہے کہ اپنے اوپر کسی کی حکومت کو گوارا کیا جائے، لیکن اس بڑے مقصد کے لیے، اس مصلحت کے پیش نظر، انسانی جان کی اور مال کی اور آبرو کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے ہم اسے گوارا کرتے ہیں۔ یہ نظم جب قائم ہو جاتا ہے تو اب اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت اس نظم کو چیلنج کر دے، اس کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے اور اس مقصد کے لیے لوگوں کی جان، مال اور آبرو کے لیے خطرہ بن جائے، تو اب اس طرح کے مجرموں کے لیے بھی پھر یہ قانون بنا دیا گیا کہ ان کو سزا کے طور پر قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں واضح کر دی قرآن نے۔ اس کے سوا نہ موت کی سزا کسی کو دی جا سکتی ہے، نہ اس بنیاد پر کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے، اور نہ کسی شخصی کو حق ہے کہ وہ اگر کہیں نظم حکومت قائم نہیں ہے، قبائلی نوعیت کا نظم ہے، تو وہاں آگے بڑھ کر کسی کی جان لے لے۔ اس فرمان سے واضح ہے کہ انسان کی جان دو ہی صورتوں میں لی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے، دوسری یہ کہ نظم اجتماعی سے سرکشی کر کے وہ دوسروں کی جان و مال اور آبرو کے درپے ہو جائے، یعنی وہ دوسروں کی جان لینے، دوسروں کا مال ہتھیانے کے لیے طاقت کے زور پر نکل کھڑا ہو۔ جیسے کوئی شخص ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، کوئی شخص عصمت دری کے لیے، آبرو ریزی کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، یا کوئی شخص اسی طریقے سے لوگوں کو مارنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ انتظار نہیں کیا جائے گا کہ ایک شخص جس نے برملا سرکشی کا اظہار کر دیا ہے، ڈاکے ڈالنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، یا لوگوں کے قتل کے درپے ہو گیا ہے، یا لوگوں کی آبروئیں لوٹنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، تو انتظار کیا جائے کہ وہ کب اس میں کامیاب ہوتا ہے، اس کو پھر روکا جائے گا۔ اس کو روکنے کے لیے اسے موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ زمین میں فساد پھیلانے کی تعبیر یہاں اسی مفہوم کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ اوپر جو آیت میں اس کے لیے الفاظ آئے ہیں وہ ہے او فساد فی الارض، تو اس فساد فی الارض سے کیا مراد ہے؟ وہ یہی ہے کہ کوئی شخص نظم اجتماعی کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لے، نظم اجتماعی کو توڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ایک نیوسنس پیدا کر دے اور جتھے بنا کر یا انفرادی طور پر لوگوں کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرہ بن جائے۔ یہ صورتحال ہے جس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں فساد فی الارض سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے سوا، یعنی ان دو صورتوں کے سوا، ایک یہ کہ قصاص میں کسی کی جان لی جائے، دوسرے یہ کہ اس طرح کے مجرموں کو گرفت میں لینے کے بعد ان کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے۔ اس کے سوا ہر قتل ایک ناحق قتل ہے، یعنی جب قرآن کہتا ہے کہ ناحق کسی کو قتل نہ کرو، تو وہ یہ ناحق کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہے کہ حق کی بنیاد پر قتل کی دو صورتیں جائز ہیں۔ اس کے سوا ہر قتل ایک ناحق قتل ہے، جس کی سزا قرآن کی روح سے ابدی جہنم ہے، ہمیشہ کی جہنم۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، شرک کے معاملے میں یہ بات کہی گئی ہے، کفر کے معاملے میں یہ بات کہی گئی ہے، یعنی جانتے بوجھتے کسی پیغمبر کو پہچان لینے کے باوجود محض سرکشی کی بنیاد پر اس کا انکار کر دینا۔ تو ان جرائم کی سزا ابدی جہنم بیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد قتل۔ اس کے سوا ہر قتل ایک ناحق قتل ہے، جس کی سزا قرآن کی روح سے ابدی جہنم ہے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف اس جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں قرآن نے اس طرح متنبع فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا جرم ہے، تو قرآن مجید نے مسلمانوں کی جماعت میں جو لوگ اس طرح کا اقدام کرتے ہیں ان کو ابدی جہنم کی وعید سنائی اور اس طرح متنبع کیا ہے. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. یہ سورہ نساء ہے 93 آیت. اس شخص کی سزا البتہ جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا, اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے, اور اس کے لیے اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ کا غضب اور اس کی لعنت, لعنت کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دے گا, یعنی اس کی طرف اب نگاہ التفات نہیں اٹھائے گا. اسی طرح یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے کہ اس جرم کے مرتکبین کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے, یعنی جب کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ محض حقوق اللہ کا معاملہ نہیں ہے, اب اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ معافی مانگ کے عفو و درگزر کی توقع نہیں کرنی ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ گئی بات. اسی طرح یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے کہ اس جرم کے مرتکبین کا یعنی اس کا ارتکاب کرنے والوں کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے, مقتول کے اولیاء کے ساتھ بھی ہے. کسی کو زخم لگایا ہے, کسی کا کان کاٹ لیا, کسی کی زبان کاٹ لی, کسی کا ہاتھ توڑ دیا, تو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اس کے ساتھ بھی معاملہ کرنا پڑے گا, اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کے اولیاء یعنی اس کے سرپرست, اس کے خاندان کے لوگ, اس کے پیچھے جو لوگ ہیں, مقتول کے اولیاء کے ساتھ بھی ہے, اور ان کو اللہ نے پورا اختیار دے دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب اس شخص کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے, معاشرہ, حکومت, ریاست, عدالتیں جرم کی تحقیق کے حد تک تو اپنا اختیار رکھتی ہیں, لیکن قصاص میں قتل کرنا یہ اب ان پر لازم ہو گیا ہے. اس میں اگر کوئی عفو درگزر کر سکتا ہے, کوئی معاف کر سکتا ہے, تو وہ اب مقتول کے اولیاء ہیں, دنیا میں وہ اور قیامت میں آگے زیر بحث آتا ہے. اور اللہ نے ان کو پورا اختیار دے دیا ہے, لہذا دنیا کی کوئی عدالت ان کی مرضی کے بغیر قاتل کو کوئی رعایت نہیں دے سکتی. یعنی اگر کسی نے قتل کر دیا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے معاملے میں اگر حالات کو دیکھ کر یا جرم کس صورتحال میں ہوا اسے دیکھ کر یا اس کے محرکات کو دیکھ کر جو ایک رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ جتنے بھی جرائم ہیں ان میں عدالتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ یہاں ہم مجرم کے حالات کی رعایت کر کے سزا میں کمی کریں گے, لیکن قتل کے معاملے میں اس کا رخ اولیاء کی طرف موڑ دیا گیا ہے. یعنی اب عدالت نے بھی انہی کو راضی کرنا ہے, وہ آمادہ ہونے چاہیے اس کے لیے. لہذا دنیا کی کوئی عدالت ان کی مرضی کے بغیر قاتل کو کوئی رعایت نہیں دے سکتی. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر قصاص پر اصرار کرے, یہاں یہ واضح رہے کہ رعایت نہیں دے سکتی, وہ اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ مار دیا جائے, تو ظاہر ہے کہ پھر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ رعایت دے دے تو اس رعایت کو قبول کیا جا سکتا ہے, اس کو قبول کرنا لازم نہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رعایت دے دیں تو اب عدالت کے ہاتھ بند گئے ہیں. نہیں, رعایت دینے میں تو ان کا اختیار ہے, جہاں تک اس کو قتل کرنے کا تعلق ہے یا کوئی بڑی سزا دینے کا تعلق ہے اس معاملے میں ان کا اختیار نہیں ہے مداخلت کا. وہ رعایت دے سکتے ہیں لیکن اس جانب نہیں جا سکتے. لہذا دنیا کی کوئی عدالت ان کی مرضی کے بغیر قاتل کو کوئی رعایت نہیں دے سکتی. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر قصاص پر اصرار کرے تو ان کی مدد کرے, اور جو کچھ وہ چاہے اسے پوری قوت کے ساتھ اور ٹھیک ٹھیک نافذ کر دے. یعنی اگر رعایت قابل قبول ہے تو اس کے لیے پھر ایک قانون ہے, وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے, کیونکہ یہ اخلاقیات کا باب ہے, یہ قانون کا باب نہیں ہے, وہ آگے زیر بحث آئیں گے حدود و تعزیرات میں. لیکن اگر انہوں نے رعایت دے دی ہے تو کچھ رعایت دینے کے بعد کے تقاضے ہیں جو پورے کریں گے اور عدالت بھی پورا کرے گی, اور اگر انہوں نے رعایت نہیں دی تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ قصاص لیا جائے گا. اور اگر انہوں نے رعایت دے دی ہے اور عدالت اس رعایت کو موضوع نہیں سمجھتی, یعنی اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ قتل جس نے کیا ہے یا جن حالات میں کیا ہے اس کو اب محض مقتول کے وارثوں کے راضی ہونے پر معاف نہیں کیا جا سکتا, تو اس کا حق ہے کہ وہ ان کو سزا دے. یعنی سزا میں اختیار موجود ہے, معافی کے لیے اختیار موجود نہیں ہے. تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ حکومت اگر کسی جگہ قائم نہ ہو اور قصاص کا معاملہ مقتول کے اولیاء ہی سے متعلق ہو جائے. یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ حکومت قائم ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے حکومت کے ذمہ داروں کو, نظم اجتماعی کے ذمہ داروں کو حکم دیا ہے کہ کتبہ علیکم القصاص, تم پر اب یہ بدلہ لینا, قصاص لینا یہ لازم کیا گیا ہے. تو وہاں پر تو معاملہ حکومت کے عدالت کے سپرد ہو گیا. لیکن ایسے معاشرے بھی رہے ہیں جن میں کوئی حکومت نہیں ہے باقاعدہ طور پر قائم, ایک قبائلی نوعیت کا نظم ہے جس کے تحت لوگ زندگی بسر کرتے ہیں, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں تھا. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ حکومت اگر کسی جگہ قائم نہ ہو اور قصاص کا معاملہ مقتول کے اولیاء ہی سے متعلق ہو جائے. یعنی ظاہر ہے کہ اگر باقاعدہ حکومت قائم نہیں ہے تو اب مقتول کے جو وارث ہیں, سرپرست ہیں, وہی کچھ نہ کچھ کریں گے, یا معاف کریں گے یا بدلہ لیں گے, جو کچھ بھی ہوگا. مقتول کے اولیاء ہی سے متعلق ہو جائے تو وہ اپنی اس حیثیت میں حدود سے تجاوز کرے, یعنی اس کی اجازت نہیں ہے. اب ذمہ داری ساری ان پر آ گئی ہے, ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے, وہ موجود ہی نہیں. معاشرے کے اندر ایک قبائلی نوعیت کا تمدن ہے جہاں پر لوگ ہی مل کے کچھ فیصلے کرتے ہیں. تو اب جب معاملہ ان سے متعلق ہو گیا ہے تو اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو چونکہ اللہ نے اختیار دے دیا تو اب جو جی چاہے کریں, اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں. اور مثال کے طور پر جوش انتقام میں قاتل کے علاوہ دوسروں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کریں. یعنی اسلام نے عدل کے تقاضے سے قصاص کا حق دیا ہے, انتقام کا حق نہیں دیا. یہ دو الگ الگ چیزیں. کسی کے خلاف اب آپ اپنے جذبات کا غبار نہیں نکالنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے, آپ کو جو حق دیا گیا ہے وہ برابر کا بدلہ لینے کا, برابر کا بدلہ, ہر حال میں برابر کا بدلہ. قصاص کا مطلب ہے عدل, انصاف, اسی کا نفاذ ہوگا. اور مثال کے طور پر جوش انتقام میں قاتل کے علاوہ دوسروں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کریں, یا اپنی شرافت و نجابت اور برتری کے زوم میں, یعنی ظاہر ہے کہ انسان ایک درجے میں نہیں ہوتے, کسی بڑے چودھری صاحب کا قتل ہو گیا, کسی علاقے کے قبیلے کے شیخ کا قتل ہو گیا, کسی بہت کھاتے پیتے آدمی کا قتل ہو گیا, کسی کو کوئی خصوصی حیثیت کسی اور وجہ سے حاصل ہے اس کا قتل ہو گیا, تو سوسائٹی میں سب لوگ برابر نہیں ہوتے. اور قاتل بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا صاحب اقتداری ہوگا, بعض اوقات کسی انتقامی جذبے سے سرشار ہو کر ایک معمولی مزدور, ایک کسان, ایک غلام بھی قتل کر دیتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اب جہاں عدالتوں کا باقاعدہ نظام ہے وہاں تو وہ اس کی مخاطب ہے, لیکن جہاں ایسا نہیں ہے وہاں پر ان لوگوں کو قرآن مجید کہہ رہا ہے یا اپنی شرافت و نجابت اور برتری کے زوم میں اپنے غلام کے بدلے میں آزاد اور عورت کے بدلے میں مرد کے قتل کا مطالبہ کریں. یعنی یہ کہیں کہ ہمارے ہاں تو ایک بڑا آدمی قتل ہوا ہے, اس کا انتقام یہ ہوگا, اور کوئی اگر غلام یا وہ قتل ہوا ہے تو اس کا انتقام یہ ہوگا, ہمارا غلام تمہارے آزاد کے بدلے میں. تو اس طرح کا جو تفاوت ہے یہ گوارا نہیں کیا جائے گا, وہ اپنے حدود سے تجاوز نہ کریں, سب انسان برابر ہیں اور ان کے ساتھ برابری کا معاملہ ہوگا. اور اپنی شرافت و نجابت اور برتری کے زوم میں, یعنی میرا خاندان یہ ہے, میرا قبیلہ یہ ہے, میری تاریخ یہ ہے, میرا اقتدار اس طرح قائم رہا ہے, میرے پاس دولت اتنی ہے, میں تمہارا بڑا ہوں, میری عمر بڑی ہے, میرا علم بڑا ہے, یہ اس معاملے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یا اپنی شرافت و نجابت اور برتری کے زوم میں اپنے غلام کے بدلے میں آزاد اور عورت کے بدلے میں مرد کے قتل کا مطالبہ کریں. یعنی ہماری عورت قتل ہوئی ہے تو ہم تمہاری عورت کو قتل نہیں کریں گے, وہ تو ہم تمہارے کسی مرد کو قتل کریں گے اس کے جواب میں. یہ صورتحال نہ پیدا کر. یا مجرم کو عذاب دے دے کر مارے, یعنی قتل کرنے کی بھی کوئی ایسی صورت اختیار نہ کی جائے کہ جو اس صورتحال سے تجاوز کر جائے. مجرم کو عذاب دے دے کر مارے, یا مار دینے کے بعد اس کی لاش پر غصہ نکالے, یا قتل کے ایسے طریقے اختیار کریں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. مثال کے طور پر کسی کو آگ میں ڈال دینا یا کسی اور اس طرح کے طریقے سے قتل کرنا, تو اس کا حق ان کو نہیں ہے. فلا یسرف فی القتل کے الفاظ یہاں اسی تنبیہ کے لیے آئے. یعنی سورہ بنی اسرائیل کی جو آیتیں یہاں سرے عنوان ہیں, اس میں جب مقتول کے اولیاء کو یہ اختیار دیا گیا ہے تو اس میں یہ کہا ہے فلا یسرف فی القتل, وہ قتل کے معاملے میں حدود سے تجاوز نہ کرے. وہ وضاحت میں نے اوپر کر دی. اب یہ جو اخلاقی اصول بیان کیا ہے تو اس سے یہ بات نکلتی ہے, یعنی یہ ساری بحث اگر سامنے ہو تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ قیامت میں یہی اختیار مقتول کو بھی حاصل ہوگا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس معاملے کو صرف اپنے ساتھ متعلق نہیں رکھا بلکہ اس کو مقتول کے اولیاء کے ساتھ بھی متعلق کر دیا, یعنی اللہ بھی سزا دے گا, اللہ بھی غضبناک ہوگا, تم اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوگے کسی کو قتل کیا ہے, اور اس کے ساتھ مقتول کے اولیاء کو بھی تم پر اختیار حاصل ہو جائے گا. تو یہ دنیا میں حاصل ہو جائے گا, ظاہر ہے اس میں اللہ نے اپنا منشا بیان کر دیا. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہی صورتحال قیامت میں بھی ہو جائے گی. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ قیامت میں یہی اختیار مقتول کو بھی حاصل ہوگا, اور اس کی مرضی کے بغیر قاتل کو وہاں بھی کوئی رعایت نہ مل سکے گی. یعنی بالکل وہی عدالت وہاں بھی لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائیں گے کہ یہ قاتل ہے, اب اس کی سزا یہ ہے. وہ اوپر بیان ہو گئی, ابدی جہنم اس کی سزا ہے. معافی کے لیے پھر وہی مقتول کے اولیاء کی طرف جانا پڑے گا. تو یہاں پر بھی یہی, وہاں پر بھی وہی. یہ پانچواں حکم ہے. اس کے بعد اب چھٹا, یتیم کے مال میں خیانت. ہمارے معاشرے میں تو اب بہت کچھ ادارے بن گئے ہیں اور بہت کچھ تحفظ ریاستوں کا بھی حاصل ہو جاتا ہے, لیکن قبائلی معاشروں میں جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو گیا, بچے چھوٹے ہیں, ابھی اپنے معاملات خود سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو یتیموں کے مال پر ہر شخص قبضہ کرنے اور اس کو ہڑپ کر جانے کی تدبیریں سوچنے کے لیے آزاد تھا. تو اس کو بھی موضوع بنایا ہے, یتیم کے مال میں خیانت. چھٹا حکم یہ ہے کہ یتیم کے مال میں کوئی ناجائز تصرف نہ کیا جائے. وہ بچہ ہے یا بچے ہیں, اب ظاہر ہے کہ وہ خود تو اپنا مال سنبھالنے یا اس کی حفاظت کرنے یا اس سے کوئی کاروبار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو اس میں اب عائزہ نے, اقربا نے, کوئی چچا ہے, کوئی دادا ہے, کوئی ماموں ہے, کوئی بھی ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, تو اس میں کوئی ناجائز تصرف نہ کیا جائے. اب اس کو ایک امانت سمجھا جائے اور سب معاملات بڑی نیک نیتی کے ساتھ, پوری احتیاط کے ساتھ اسی طرح کیے جائیں جس طرح کے انسان, ایک خیرخواہ انسان اپنے لیے کرتا ہے. چھٹا حکم یہ ہے کہ یتیم کے مال میں کوئی ناجائز تصرف نہ کیا جائے. اس حکم کے الفاظ وہی ہیں جو اوپر زنا سے روکنے کے لیے آئے ہیں. وہاں کہا ہے نا ولا تقربوا الزنا, تو یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں کہ ولا تقربوا مال الیتیم. یعنی یتیم کی بہبود اور بہتری کے ارادے کے سوا اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کا مال ایک امانت ہے, تم اس کے اب محافظ کا کردار ادا کرو اور کسی اسی کی بہتری کے لیے, اسی کی بہبود کے لیے, اسی کی نفع رسانی کے لیے کچھ کرنا پڑ جائے تو وہ بھی پوری احتیاط کے ساتھ, پوری امانت کے ساتھ, پوری دیانت کے ساتھ کرو. اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے, یعنی اپنا کوئی الو سیدھا کرنے کے لیے, اپنی کوئی تدبیر کر کے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے, اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کے معنی یہ ہے کہ یتیم کے مال میں صرف وہی تصرف جائز ہے, یعنی یتیم کے مال میں اگر آپ کچھ کرنا ہے, مال کو ضائع تو نہیں کیا جا سکتا, بعض موقعوں پر اسے کاروبار میں لگانے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, کوئی دکان ہے تو اس کو چلانے کا فیصلہ کرنا ہے، اسی طرح کوئی فیکٹری ہے، کوئی اور چیز ہے، تو ایک بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ بچے چھوٹے ہیں، صرف وہی تصرف جائز ہے جو اس کی حفاظت اور نشو و نما کی غرض سے کیا جائے، یعنی پیش نظر یہ ہو کہ یہ مال ضائع نہ ہو، اس کا حق تلف نہ ہو جائے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اس سچے جذبے کے ساتھ جو اقدام بھی کریں اور پوری احتیاط کے ساتھ جو اس کی حفاظت اور نشو و نما کی غرض سے کیا جائے، اور اسی وقت تک کیا جائے جب تک یتیم سن رشد کو پہنچ کر اپنے مال کی ذمہ داری خود سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ دو باتوں کی تاکید کی اللہ تعالیٰ نے، ایک یہ کہ کوئی ایسا تصرف کرنے کی جسارت بھی نہ کی جائے جو اس کے مال کو نقصان پہنچائے یا جس سے مقصود اس کی بہبود نہ ہو، یا مال میں نشو و نما کے لیے کوئی سوچا سمجھا لوگوں کے مشورے سے علانیہ اقدام کیا جا رہا ہے جو ضروری ہو گیا ہے، ورنہ اس کے مال کی حفاظت ہی اصلی مقصود ہے۔ تو یہ چیز ایک ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ وہ سن رشد کو پہنچ گیا، یعنی بالغ ہو گئے بچے اور سمجھدار بھی ہو گئے، اپنا مال خود سنبھالتے ہیں، لیکن بدنیتی اگر کسی بھی درجے میں کار فرما ہو یا کوئی انڈائریکٹ بالواسطہ فائدہ بھی پہنچ رہا ہو تو بعض اوقات آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اب یہ ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ تو فرمایا کہ نہیں، بس اس کا حق اسی وقت تک تھا جب تک کہ وہ سن رشد کو نہیں پہنچ گئے۔ سن رشد کو پہنچنے کا مطلب ہے کہ اپنے معاملات کو خود سنبھالنے کے قابل ہو گئے۔ جب تک یتیم سن رشد کو پہنچ کر اپنے مال کی ذمہ داری خود سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چند متعین ہدایات دی ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں اخلاقی اصول بیان کیے گئے ہیں، لیکن سورہ نساء میں اس کے لیے پھر ایک قانون بنایا گیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چند متعین ہدایات دی ہیں، لیکن ان کا تعلق چونکہ شریعت کے مباحث سے، یعنی اب وہ قانون کی بحث ہو گئی، وہ اس باب میں نہیں آئے گی، وہ جب وہ قانون زیر بحث آئے گا وہ وہاں کریں گے، لیکن ان کا تعلق چونکہ شریعت کے مباحث سے ہے، یعنی ان ہدایات کا، اس لیے انہیں ہم اسی کتاب میں آگے قانون معاشرت کے زیر عنوان بیان کریں گے۔ یعنی جہاں پر قانونی چیزیں معاشرت کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، خواہ وہ نکاح کا معاملہ ہے، خواہ طلاق کا معاملہ ہے، خواہ مرد و زن کے اختلاط کا معاملہ ہے، یا یتیموں کی بہبود کا معاملہ ہے، تو اس طرح کے چیزوں کے بارے میں جو قانون سازی کی گئی ہے وہ قانون معاشرت کے عنوان کے تحت بیان ہوگی، یہاں اخلاقی تعلیمات بیان ہو رہی ہیں۔ یہاں اتنی بات البتہ واضح رہے کہ آیائے زیر بحث میں، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی ان آیتوں میں جس میں یہ 10 کمانڈمنٹس یا احکام عشرا بیان ہوئے ہیں، یہاں اتنی بات البتہ واضح رہے کہ آیائے زیر بحث میں جس چیز سے روکا گیا ہے وہ قرآن کی روح سے ایک نہایت سنگین جرم ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یتیم کے مال میں خیانت کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ نہایت سنگین جرم ہے، اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارن وسیصلون سعیرا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ چلیں کیا ہے اپنے ہی تھے کچھ لے لیا، اس کا نتیجہ، اس کا مال انتہائی سخت ہے، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر وہیں پہ رہیں گے۔ تو یہ 6 احکام آیا تکمیل کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد اب 7 حکم ہے۔ 7 حکم یہ ہے، ایک مرتبہ پھر یاد دہانی حاصل کر لیجئے، یعنی احکام عشرا بیان ہو رہے ہیں، اخلاق کی پہلے قرآن مجید نے اصل اصول کے طور پر بنیادیں واضح کیں، پھر ان کی بنیاد پر 10 احکام دیے، 10 کمانڈمنٹس۔ ان میں سے اب 7 حکم زیر بحث ہے۔ 7 حکم یہ ہے کہ جو عہد بھی کیا جائے اسے ہر حال میں پورا کیا جائے، عہد کی پابندی اس کا عنوان ہے۔ یعنی جو ہم عہد معاہدے کرتے ہیں جو کچھ بھی عہد کیا جائے اسے ہر حال میں پورا کیا جائے. فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ میں نے تو بھائی سے عہد کیا تھا, باپ سے کیا تھا, چلیے کیا ہے. نہیں, قیامت میں اس پر سوال ہونا ہے, اس پر پوچھا جائے گا. سورہ بقرہ میں یہی بات نہایت اہتمام و اختصاص اور تاکید و تنبیہ کے اسلوب میں اس طرح بیان ہوئی ہے. یعنی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر خیر خواہی اور نیکی اور ایفائے حقوق کے بارے میں بیان کیا ہے تو بہت اہتمام کے ساتھ, خاص زور دے کر, اختصاص کے ساتھ, بہت تاکید کے اسلوب میں اور توجہ دلا کر یہ بتایا ہے کہ عہد کی پابندی ہونی چاہیے. اور اس کے الفاظ ہیں, اس طرح بیان ہوئی ہے, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا, اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے, یعنی نیکی ان کی نیکی ہے. وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں وفادار قرار پائیں گے کہ جب عہد کر بیٹھیں تو اپنے اس عہد کو پورا کرنے والے. اگر ہم نے کوئی عہد کیا ہے تو اب یہ ایک مقدس چیز ہے, اس کو ایسے ہی نہیں توڑا جا سکتا, اس سے اسی طرح گریز نہیں کیا جا سکتا. اس عہد میں, اب یہ جو لفظ عہد ہے, اس عہد میں ظاہر ہے کہ ہر قسم کے عہد شامل ہیں. یعنی کیا مراد ہے اس سے؟ استاد امام لکھتے ہیں, ایفائے عہد کے اندر, یعنی عہد کو پورا کرنے کی جو تاکید کی گئی ہے, اس کے اندر تمام چھوٹے بڑے حقوق و فرائض آ جاتے ہیں. جو کچھ بھی ذمہ داریاں انسان کے اوپر عائد ہوتی ہیں وہ سب در حقیقت عہد معاہدے ہوتے ہیں. کہیں وہ ریٹن ہوتے ہیں, کہیں ان ریٹن ہوتے ہیں, کہیں تحریری ہوتے ہیں اور کہیں وہ سمجھے جاتے ہیں. ایفائے عہد کے اندر تمام چھوٹے بڑے حقوق و فرائض آ جاتے ہیں, خواہ وہ خلق سے متعلق ہوں یا خالق سے, خواہ وہ کسی تحریری معاہدے سے وجود میں آتے ہوں یا کسی نسبت, تعلق, رشتہ داری اور قرابت سے. یعنی جیسے ہی ہم کسی ماں باپ کے ہاں پیدا ہو گئے تو ایک عہد وجود میں آ گیا, جیسے ہی کوئی شخص ہمارا رشتہ دار ہو گیا تو ایک اور عہد وجود میں آ گیا. تو کچھ عہد وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں اور کچھ عہد وہ ہیں کہ جو آپ سے آپ وجود پذیر ہو جاتے ہیں. یا کسی نسبت, تعلق, رشتہ داری اور قرابت سے, خواہ ان کا اظہار و اعلان ہوتا ہو یا وہ ہر اچھی سوسائٹی میں بغیر کہے ہوئے سمجھے اور مانے جاتے ہوں. یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہونا چاہیے, کہا ہوا ہونا چاہیے. اگر ایک چیز کو عہد ہی کے طور پر کسی سوسائٹی میں, کسی معاشرے میں مانا جاتا ہے تو اس کی بھی عزت قائم رہنی چاہیے. اللہ اور رسول, ماں اور باپ, بیوی اور بچے, خویش و اقارب, کنبہ اور خاندان, پڑوسی اور اہل محلہ, استاد اور شاگرد, نوکر اور آقا, ملک اور قوم, ہر ایک کے ساتھ ہم کسی نہ کسی ظاہری یا مخفی معاہدے کے ساتھ بندھے ہوئے. اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہ عہد اور معاہدہ کوئی ایک مجرد چیز نہیں ہے یا منفرد معاملہ نہیں ہے, یہ اتنے معاملات میں ہم بندھے ہوئے ہیں. اور یہ بر و تقویٰ کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ان تمام معاہدوں کے حقوق ادا کرنے والے بنے. یعنی سب چیزیں ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے. گویا ایفائے عہد کی اصل روح, یعنی عہد کو پورا کرنے کے حکم کی اصل روح, اسپرٹ کیا ہے؟ ایفائے حقوق ہے کہ حقوق ادا کیے جائیں. یہ حق ہے جس کے ساتھ آپ معاہدہ کرتے ہیں, وہ بھی ایک حق قائم ہو جاتا ہے. تو جتنے حقوق قائم ہیں سب پورے کیے جائیں, اور ایفائے حقوق انسان کے تمام چھوٹے بڑے فرائض کو محیط ہے. گویا فرائض کی یا ڈیوٹیز کی یا ذمہ داریوں کی جو فہرست بنائی جاتی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ عہد اور معاہدے جو یا تحریری طور پر ہوئے یا زبان سے کیے گئے یا فطرت کی روح سے سمجھے گئے یا کسی معاشرے کے عرف پر قائم ہے. سب کو پورا کرنا, اسی کو ایفائے حقوق کہا جاتا ہے. یہ بحث ابھی جاری ہے, اب ہمارا وقت ہو گیا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.